ذاتنا. فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغابين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل أولئك هم الخاسرون.
صدق الله العلي العظيم.
اے رسول، ان کے سامنے اس شخص کا حال بتائیں جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا کی مگر وہ بالکل برہنہ ہو گیا، ان آیتوں سے برہنہ ہو گیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا یہاں تک کہ اس کو گمراہ کر کے چھوڑا. اگر ہم چاہتے تو اس شخص کو اٹھا بھی سکتے تھے، لیکن اس نے تو زمین کی بستیوں کو اپنے لیے پسند کیا اور وہ اپنی خواہش نفس کے پیچھے پڑ گیا. اس کی مثال تو ایسی ہے جیسے کوئی کتا ہوتا ہے، اس کے اوپر تم لاٹھی اٹھاؤ تب بھی ہانپتا ہے، اس کو تم چھوڑ دو تب بھی ہانپتا ہے. یہ ان قوم کی مثال ہے جو ہماری آیتیں چھٹلاتے ہیں. اے نبی، آپ ان کو ان کے تذکرے سنائیں تاکہ یہ کچھ سوچیں. بری مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیتوں کو چھٹلاتے ہیں، درحقیقت وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں. جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے بس وہی ہدایت پاتا ہے، اور جس کو وہ گمراہ کرتا ہے تو ایسے ہی لوگ گھاٹا اٹھانے والے ہوتے ہیں. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا. اے نبی، آپ ان کو اس شخص کا حال سنائیں جس کو ہم نے اپنی آیات عطا کی. فَانْسَلَخَ مِنْهَا، پھر اس نے ان آیات کو اتار پھینکا. گزشتہ آیتوں میں آپ نے میثاق الہ کا تذکرہ سنا، اس سے پچھلی آیات میں بنی اسرائیل کا جو عہد تھا اللہ سے اس کا تذکرہ آپ نے سنا تھا. ہر انسان کے دل میں ایمان کا ایک بیج موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی پیدائش سے پہلے ہمارے دل میں ایمان کا بیج ڈال دیا ہے. ہم سب جانتے نہیں، زندگی کی مصروفیات میں ہم رہتے ہیں، لیکن وہ ایمان ہمارے اندر پوشیدہ رہتا ہے. اوپر سے ہم اس کو چھپا دیتے ہیں، ہماری مادی لذات، خواہشات، دنیا کی چمک دمک ہماری آنکھیں خیرہ کر دیتی ہے، لیکن دل میں اندر ہمارے ایمان کا چراغ روشن رہتا ہے. قرآن کی آیات بس اس دھول کو ہٹاتی ہے، اس روشنی کے اوپر جو ہے، اور زندگی کی جو خواہشات ہیں اور دلچسپیاں ہیں اس ایمان کو ڈھانپ لیتی ہے. یہ تذکرہ تھا جو پچھلی آیات میں تھا، یہ اس لیے تاکہ آپ شیطان کا مقابلہ کر سکیں. ایک نقش خدا تعالیٰ نے ایمان کا آپ کے دل پہ بنا دیا ہے، سادہ سلیٹ نہیں ہے آپ کا دل، کہ چاہے تو آپ اس پہ اچھا نقش بنا دیں، چاہے تو آپ اس پہ خراب نقش بنا دیں. آپ کے دل کی سلیٹ پر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے پہلے سے، جب آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. شیطان کے مقابلے میں ایک جیت کا کارڈ آپ کے پاس ہے. شیطان کو آپ کے لکھے ہوئے نام کو مٹانا پڑتا ہے، لکھا ہوا آپ کے اوپر ہے، آپ کے دل پر اللہ کا نام پہلے سے ہے. کلو مولودی یولد والا الفطرۃ الاسلامیہ. پھر شیطان کے خلاف جنگ میں آپ کے مددگار ہیں خدا کی کتابیں، خدا کے رسول، خدا کی ہدایتیں جو نازل ہوتی رہیں. اب آپ اللہ کے حضور یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ، ہم تو غافل تھے، ہم جاہل تھے، ہمیں معلوم نہیں تھا، ہم شیطان سے کیسے لڑ سکتے تھے، ہم تو کمزور تھے، ناتواں تھے. بے شک آپ ناتواں تھے، لیکن خدا نے آپ کی ناتوانی کے اگینسٹ آپ کو بہت کچھ پریفرنس دے دیا ہے شیطان کے مقابلے. یہ بات تھی جو پچھلی آیات میں تھی کہ انتقلوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین. آپ یہ نہیں کہہ سکتے اب قیامت کے دن کہ اللہ، ہمیں تو کچھ خبر ہی نہ تھی، ایمان تو تمہارے دل میں موجود تھا، کیا تم اپنے دل کے ایمان سے بھی بے خبر تھے؟ اللہ تعالیٰ تم سے پوچھ سکتا ہے. یاد کرو، زندگی میں جب کبھی کوئی گناہ کرنے کے لیے چلتے تھے، تمہارا دل اندر سے تمہیں روکتا نہیں تھا کیا؟ کتنا سمجھاتا تھا تمہارا دل کہ یہ غلط بات ہے، یہ گناہ ہے، اس سے رک جاؤ. کیوں ایسا ہوتا تھا کہ جب کوئی تم کسی کا حق مارتے تھے تو اندر اندر تم شرمندہ ہو جاتے تھے؟ کون تم کو ڈراتا تھا؟ کون تمہیں یاد آتا تھا اس وقت؟ وہ اللہ ہی تو تھا، وہ تمہارا ایمان ہی تو تھا. جھوٹ بولتے ہوئے کیوں اٹکتی تھی تمہاری زبان؟ وہ ایمان ہی تو تھا جو تمہارے دل کے اندر تھا. کیوں تمہیں اچھا لگتا تھا کسی کے ساتھ بھلائی کرنا؟ وہ ایمان تھا جو تمہارے دل میں تھا. پھر تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ اللہ، ہم بے خبر تھے؟ ایمان تو تمہارے دل میں تھا اور اپنے دل کی حقیقت سے تم بے خبر نہیں تھے، اور تم یہ اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ تمہاری خواہشات نفس تھیں جو تمہیں ایمان سے پھیرتی تھیں، جو تمہیں حق سے پھیرتی تھیں. یہ باتیں تھیں جو پچھلی آیات میں آپ نے سنی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر ان لوگوں کا انجام بیان فرما رہا ہے جو اللہ کی آیات کے حامل ہوتے ہوئے بھی، قرآن کے حامل ہوتے ہوئے بھی، خدا کی کتاب کے حامل ہوتے ہوئے بھی، مادی لذتوں مادی خواہشوں کے بدلے میں قرآن کی آیتوں کا سودا کر لیتے ہیں، اللہ کی آیات کا سودا کر لیتے ہیں، اپنے ایمان کے پیسے بنا لیتے ہیں، ان کا تذکر اللہ تعالیٰ ان آیات کے اندر فرما رہا ہے. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، کون سی چیز ہے جو آدمی کے ایمان کو شکست دے دیتی ہے؟ دل میں ایمان کا چراغ ہے لیکن بجھ جاتا ہے، وہ کون سی ہوائیں ہیں جو بجھا دیتی؟ آدمی اللہ کی کتاب کا حامل ہے، قرآن کی آیات کا حامل ہے، خدا کی کتاب کا نور اس کے دل میں ہے، قرآن کا عالم ہے، خدا کی ہدایات اس کو معلوم ہے، پھر کیوں فروخت ہو جاتا ہے؟ پھر کیوں بک جاتا ہے؟ پھر کیوں حق کو حق کہنے کی جرت نہیں رکھتا؟ پھر کیوں باطل کو باطل نہیں کہہ پاتا؟ کیوں اس کے آگے سجدہ ریز ہو جاتا ہے؟ کیوں بک جاتا ہے چند پیسوں میں؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے آیت میں دے رہا ہے، ایک مثال دے رہا ہے. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اے رسول آپ ان کو اس شخص کی مثال سنائیں. یہ کوئی خاص شخص نہیں ہے، مفسرین کرام نے نہ جانے کتنے اس کے متعین کیے ہیں. یہ بنی اسرائیل کا ایک عالم ہے جس کا نام بلعام ابن بعور تھا، کوئی کہتا ہے امیہ ابن ابی سلط تھا، کوئی بہت سے نام لیتے ہیں، ہر تفسیر میں الگ ہی نام ملتا ہے، لیکن یہ کوئی نام نہیں ہے، یہ کوئی آدمی نہیں ہے، یہ تو ایک کردار ہے، کیریکٹر ہے. یہ قرآن جب کوئی مثال بیان کی جاتی ہے تو ایسا ایک آدمی بنا لیا جاتا ہے سمجھانے کے لیے، فرضی آدمی جس میں وہ ساری صفات ہوتی ہیں سمجھانے کے لیے، وہ کوئی آدمی متعین نہیں ہوتا ہے. بنی اسرائیل کی تو پوری قوم ہی بلعام ابن بعور بن چکی تھی، اللہ کی آیت کو فراموش کرنے والی، اس کی آیات کو فروخت کرنے والی، اس کی ایک آدمی کی مثال دینے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ان کا تو ہر آدمی بلعام ابن بعور ہے. قرآن کریم کسی خاص عالم کا تذکرہ نہیں کر رہا ہے، بنی اسرائیل کے ایک عالم کا تذکرہ، ایسی بات نہیں ہے. قیامت تک آنے والے ہر اس عالم کا تذکرہ ہے جو اللہ کی آیات کو بیچتا فروخت کرتا ہے مادی لذتوں کے بارے میں، ہر اس آدمی کا تذکرہ ہے، ماضی کا کوئی بات نہیں ہے. اس بات کو میں آپ کو سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ یہ دشمنان اسلام کی ایک بہت بڑی سازش ہے. کویت کے اندر 1986 کے اندر ایک کانفرنس ہوئی تجدد پسندوں کی، کس طرح قرآن کی طاقت کا مقابلہ کیا جائے، کس طرح مسلمانوں میں سیکولر افکار کو داخل کیا جائے، مادی افکار کو داخل کیا جائے. باقاعدہ بحث ہوئی کویت کے اندر، جس کے پورے خرچ جو ہے امریکہ کی فورڈ فاؤنڈیشن نے برداشت کیے، اور اس کے اندر مختلف اسکالرز نے جو مختلف خیالات رکھے، اس میں ایک خیال یہ تھا کہ قرآن کا قالب حاصل کیا جائے اور اس میں اپنے خیالات بھرے جائیں، قرآن سے الفاظ لیے جائیں اس میں اپنی بات بھری جائے. یہ اس کے اندر ایک بات انہوں نے کہی کہ قرآن کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا ہے، قرآن کے سامنے نہیں آیا جا سکتا. تو اس میں ایک صاحب نے یہ بات کہی کہ قرآن سے پیچھا چھڑانے کی ایک تدبیر یہ ہے کہ شان نزول پر بہت زیادہ زور دیا جائے. دشمنان اسلام کی چالوں کو سمجھیں آپ، قرآن سے پیچھا چھڑانے کی ایک تدبیر یہ ہے کہ شان نزول پر بہت زیادہ زور دیا جائے، یعنی کہا جائے کہ یہ آیت فلاں عالم کے بارے میں نازل ہوئی ہے، یہ آیت فلاں شخص کے بارے میں نازل ہوئی ہے. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ قرآن کی ہر آیت ماضی کے کسی گزرے ہوئے واقعے سے جڑ جائے گی، اور بڑھتی ہوئی زندگی میں رہنمائی کے لیے قرآن کے پاس کچھ نہیں رہے. جو آج ہمارے سامنے حالات ہیں، جو آج ہمارے سامنے کردار ہیں، اس سے متعلق ہی نہیں رہے گی وہ آیات. ہر آدمی اپنے لاشعور میں یہ سمجھے گا کہ یہ تو کسی بنی اسرائیل کے عالم کا تذکرہ ہے، کوئی ہمارا تذکرہ نہیں ہے، ہماری بات نہیں ہے. اگر بلعام ابن بعور کی بات ہوتی تو قرآن کو اس کا نام دینے میں کیا اعتراض تھا؟ قرآن تو خود نام لے سکتا تھا، مفسرین کرام کو زحمت کرنے کی ضرورت پیش آئی نام لینے کی؟ قرآن نے نام کیوں نہیں لیا؟ قرآن کو نام سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، قرآن تو اس میسج کو دینا چاہتا ہے جو ان آیات کے اندر موجود ہے. ہر وہ کردار جو قیامت تک کہیں بھی ایسا ہو جو اللہ کی آیات کو ادار پھینکے چند پیسوں کے بدلے میں، یہ آیتیں اس کے لیے ہیں، یہ مثال اس کے لیے ہے، یہ کسی بلعام ابن بعور کے لیے نہیں ہے. اور قرآن کی آیات کو ماضی کا افسانہ جو لوگ بنانا چاہتے ہیں اور حال سے اس کا پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں، وہی لوگ ہیں جو بات بات میں شان نزول لے کے دوڑا کرتے ہیں. شان نزول اگر ڈیپینڈ ہے قرآن شان نزول کے اوپر، کیسی بےخوفی کی بات ہے؟ قرآن کریم کا تو ایک ایک لفظ قیامت تک کے لیے ہے بھائی. اگر قیامت تک کے لیے اس کی ایک ایک لفظ کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کی ہے، تو کیوں شان نزول کی حفاظت نہیں کی اللہ تعالیٰ نے؟ ایک ایسی چیز پر ڈیپینڈ ہے قرآن جو خود محفوظ نہیں ہے، جس میں خود اختلاف ہے، ایک کچھ کہہ رہا ہے، دوسرا کچھ کہہ رہا ہے، تیسرا کچھ کہہ رہا ہے، اس کے اوپر وہ قرآن ڈیپینڈ ہے، اس کے ایک لفظ میں شک نہیں. قرآن جو لاری بفی ہے، وہ قرآن لاری بفی اس چیز پر ڈیپینڈ ہے جس میں ہزاروں شک ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، ایسا ہو نہیں سکتا ہے. قرآن زمانے کے ساتھ چلنے والی کتاب ہے، یہ ماضی کی کوئی طوطا مینا نہیں ہے، کوئی قصہ کہانی نہیں ہے جو کسی خاص عالم کے بارے میں نازل ہوئی، یہ کسی بلعام ابن بعور کے بارے میں نہیں، قرآن نے نام ہی نہیں لیا ہے، اس آدمی کی مثال ہے. آتیناہ آیاتنا، جس کو ہم اپنی آیات عطا کریں، جس کو ہم قرآن دیں، جس کو ہم کتاب الہی کا علم دیں، فانسلخ منہا، اور پھر وہ اتار پھینکے ان آیاتوں کو، برہنہ ہو جائے، وتبعہ شیطان، اور شیطان اور اپنی خواہشات نفس کو جو ہے وتبع ہوا، وہ اہمیت دینے لگے. ہر اس آدمی کی مثال اللہ تعالیٰ دے رہا ہے आगे चलकर और कितनी बरमहल मिसाल दे रहा है आपकी समझ में आएगी। तो ये एक मिसाल का तरीका और बलागत का कायदा होता है। जो लोग अरबी पढ़ते हैं वो जानते हैं कि जब कभी किसी चीज को, किसी मिसाल को, किसी वजूद को जो है कतई और यकीनी वजूद की शक्ल में पेश करना होता है तो उसके लिए सिले का इस्तेमाल, अल्लज़ी का इस्म मौसूल इसलिए इस्तेमाल किया जाता है, मारफा इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये मालूम हो कि ये कोई जीता जागता वाकया है, कोई जीता जागता यानी ये किरदार सचमुच के हकीकी किरदार है, ये कोई फर्जी बात नहीं है। ये बताने के लिए जो है अल्लज़ी जो है इसमें मारफा इसलिए इस्तेमाल किया गया। अल्लज़ी आतैना हु आयातिना, जिसको हमने अपनी आयतें दी, जिसको हमने अपना कलाम अता किया, मालूम हुआ कि इल्म की हकीकी बुनियाद खुदा का कलाम है। अपनी आयात हमने अता की, इल्म हकीकी अता किया, इल्म हकीकी खुदा की आयात है। जो इल्म इन आयात में है, जो जो चीज इनमें है वही हकीकी इल्म है और इसके सिवा जो कुछ भी है वो ज़न और तखमीन है, वह इल्म नहीं है कुरान की नजदीक। हमने उसको अपनी आयात अता की, कितना बड़ा करम हमने उसके ऊपर किया, कैसा बड़ा उपकार हमने उसके ऊपर किया। आयात अतना आयातिना फन सलाखा मिनहा, लेकिन वो तो नंगा हो गया। इन सलाखा माना, इन सलाख कहते हैं कपड़े उतार फेंकने को, फन सलाखा मिनहा नंगा हो गया, यानी अपनी असल शख्सियत को दिखा दिया उसने, चार पैसों का लालच हुआ, कुरान की आयात की अजमत, अल्लाह के कलाम की आयात की अजमत को फरामोश कर दिया उसने। फन सलाखा मिनहा, कपड़े उतार फेंके, मालूम हुआ कि वो जो कुछ उसने नकाबे तकद्दस पहन रखा था कुरान का, वो तो खाली एक दिखाने भर का खिलाफ था, वो लोगों को दिखाने के लिए था, मुकद्दस लिबास था, जरा सी आंच आई नहीं कि लिबास उतार के असली शख्सियत सामने आ गई कि क्या है। चंद पैसों में फरोख्त हो गए, एक धौस के अंदर झुक गए, एक जाती ख्वाहिश के आगे अपने नफ्स को आगे रख लिया, वत्तबा हवा, नफ्स को ज्यादा अहमियत दी, मैं को ज्यादा अहमियत दी कि मैं क्या हूँ, कुरान की आयात की कोई अहमियत न रही, उसकी कोई अहमियत न रही कि यह इल्म, ये कुरान की जो आयात है इसको लोगों तक पहुंचाना ये मेरा फर्ज अव्वली है, मैं इसके लिए, इस मिशन के लिए मबूस हुआ हूँ। एक बात जरा सी, एक मादी लालच, एक मादी फायदा, अपनी जात की अहमियत, वत्तबा हवा, अपने नफ्स की अहमियत इतनी दी कि उतार फेंका, फन सलाखा मिना, और मालूम हो गया कि असल शख्सियत क्या है। असल शख्सियत ये नहीं कि ये कुरान की आयात का आलिम है ये शख्स, बल्कि ये कि ये कुरान की आयात का सौदा कर रहा है, कुरान की आयात की आड़ में पैसे बना रहा है, कुरान की आयात की आड़ में अपनी शख्सियत बना रहा है, यही तो है। और जब शख्सियत के ऊपर आँच आई, जब पैसों के ऊपर आँच आई तो फन सलाखा, कपड़े उतार फेंके उसने, जो लोगों के सामने नकाबे तकद्दस थी वो उतार फेंक, वत्तबा हवा, और अपनी नस के पीछे लग गया, अपनी जात को बड़ी अहमियत, मेरी जात, मेरी चौधराहट, मेरा वकार, मेरा तकद्दस, ये रहे दुनिया के सामने। कुरान करीम कह रहा है उस आदमी की मिसाल, वत्तबा शैतान, शैतान उसके पीछे लग गया, यूं ही उसने कपड़े उतारे, कुरान करीम के वो कपड़े, आयात इलाही के वो कपड़े, कुरान ने तो आयात इलाही के लफ्ज बोला है जो आम है तमाम बनी इसराइल के उलमा पर भी, तौरात पर भी, इंजील पर भी, और मैं चूंकि इस वक्त बोल रहा हूँ इसलिए मैं कुरान का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन आयात इलाही बोल रहा है कुरान करीम कि आयात इलाही का हामिल जो शख्स था उसने उतार फेंकी अपनी आयात अल्लाह की, वत्तबा हवा, और अपनी ख्वाहिश रस के पीछे लग गया, फनसलखा मिनहा, उतार फेंकी आयात, वत्तबा शैतान, तो शैतान उसके पीछे। कुरान की आयात जब तक रहती है इंसान के साथ, शैतान का हौसला नहीं होता कि वो पीछे लग जाए। जब आदमी उतार फेंकता है और अपने मकाम बुलंद को फरामोश कर देता है, कुरान की आयत की छांव रहे आदमी में, कुरान की आयत का अनवार रहे आदमी के साथ के ऊपर, शैतान की मजाल नहीं जो आदमी को गुमराह करता, लेकिन जो ही इससे हटता है जिक्र रहमान से तो शैतान उसका दोस्त बन जाता है। कुरान करीम की दीगर आयत में भी बात कही गई, वमन याशु अन जिक्र रहमान नुकय्यिज़ लहू शैतानन फहुव लहू करीम, जो अल्लाह के जिक्र को, आयत इलाही को फरामोश कर देता है, नुकय्यिज़ लहू शैतानन, हम किसी शैतान को उसके पीछे लगा देते हैं, वहुव लहू करीन, तो वो उसका दोस्त बन जाता है, शैतान उसका दोस्त बन जाता है, उसको उल्टी सीधी पट्टी बढ़ाता है, उसको सही राह पर आने नहीं देता, फकाना मिनल गामीन, यहां तक कि उसको गुमराही के खड्ड में ले जाके फेंक देता है, नशेबों में। आयत इलाही से जो ही आदमी का रिश्ता टूटा, शैतान उससे अपना रिश्ता जोड़ लेता है, उसका हम नशीन और हमसाज बन जाता है, उसको नशेबों में उठा के फेंक देता है, यहां तक कि गुमराह में जा पड़ता है, यहां तक कि मुखालिफिन हक के सफ में जाके खड़ा हो जाता है। कुरान करीम ये बता रहा है, यानी हामिलीन कुरान को बड़ा होशियार रहना चाहिए, बड़ा होशियार रहना चाहिए। जो लोग दावत कुरान के अपने आप को हामिल कहते हों, उन्हें शैतान के हमले से बहुत होशियार रहना चाहिए। याद रखें, डाकू हमेशा हमला उस शख्स पर करता है जिसके पास माल और दौलत होती है, फकीरों पर हमला नहीं करता है वो, जिसके पास माल और दौलत नहीं उस पर हमला नहीं करता है वो। जो कुरान के हामिल है, जो ईमान के हामिल है, जो दीन के हामिल है, उन्हीं को शैतान से ज्यादा खतरा है बनिस्बत उनके जिनके पास ये दौलत नहीं। शैतान तो दौलतमंदों पर हमला करेगा, दौलत कुरान वालों पर हमला करेगा, दौलत ईमान वालों पर हमला करेगा, जो दुनिया के सामने हकदाई बन के जाएंगे, उन्हीं के दीन ईमान और जमीन के फरोख के लिए सबसे पहले आगे आएगा, उन्हें बड़ा सख्त खतरे का सामना है, बड़े सख्त खतरे का सामना है, बिक जाएंगे, یا تو زنجیر کی جھنکار سے بک جائیں گے یا سیمدر کے انبار سے بک جائیں گے۔ بہت مشکل ہے راہ حق پہ جمع رہنا، یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان، بہت مشکل چیز ہے، یہ بہت مشکل بات ہے۔ کوئی آدمی اگر یوں کہے کہ میں آیات الہی کا حامل ہوں، یہ اتنا اتنا سخت ذمہ داری ہے جس کو نبھانا آسان نہیں ہے۔ شیطان کی ذریعت اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے، لوگ بھی دیتی ہے، لالچ بھی دیتی ہے، دھمکا دے بھی، پریشانی میں بھی ڈالتی ہے۔ ان ساری چیزوں کے مقابلے میں نرم اور گرم کی آنچ میں نہ تپنا اور جمے رہنا، یہ بہت بڑا کردار جاتا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ اگر آیات الہی کی چھاؤں نہ ہو تو فتباہ شیطان پیچھے لگ جاتے ہیں، پھر فکان من الغامین، اور کھڈ میں اٹھا کے پھینک دے۔ ولو شئنا لرفعناہ بہا، اور اگر ہم چاہیں، اگر ہم چاہتے تو اس شخص کو جو تباہی کے کھڈ میں جا گرا، لرفعناہ بہا، قرآن کی آیات کے ذریعے آسمان کی بلندیوں پہ بٹھا دے۔ قومیں اٹھتی ہیں اس سے۔ حضور اقدس ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرین، خدا اس کتاب کے ذریعے نہ جانے کتنی قوموں کو آسمان پر بٹھائے گا اور نہ جانے کتنوں کو تباہی کے کھڈ میں گرائے گا۔ قرآن وہ کتاب الہی ہے، ہم چاہتے تو اس کے ذریعے تمہیں رفعتوں کا آسمان عطا کرتے، تمہاری روح عقل کی معراج پاتا، تمہارا دل عقل کی معراج پاتا، تمہارے ضمیر، تمہارے احساس اور تمہارے شعور کو بلندیاں اور عظمتیں ملتی، لیکن تم نے زمین کے ذلیل مقاصد کی خاطر ان رفعتوں کو فراموش کیا۔ ولکنہ اخلد الی الارض ولو شئنا لرفعناہ بہا ولکنہ اخلد الی الارض، ہم چاہتے تو اس شخص کو جو آیات الہی کا نگہبان اور حامل تھا اور جس نے سودا کر لیا دنیا سے آیات الہی کا، ہم اگر چاہتے تو اس کو بلندیوں کے آسمان پر بٹھاتے، لیکن یہ تو زمین کی پستیوں میں گھس گیا۔ ولکنہ اخلد الی الارض، زمین کی پستیوں میں گھس گیا۔ اخلد الی الارض، زمین سے چپک گیا، اخلد چپک گیا زمین سے، زمین ہی سے تو سارے چیزیں نکلتی ہیں، سارے مفادات زمین سے نکلتے ہیں، ہر پیداوار، ہر کان، ہر میدان، ہر چیز جو دنیا میں نظر آ رہی ہے وہ زمین سے نکلتی ہے، مادی مفادات پورے زمین سے نکلتے ہیں۔ مطلب یہ وہ آدمی مادی مفادات کے پیچھے پڑ گیا، وہ رفعتیں چھوڑ دی جو خدا کے ہاں اس کی منتظر تھی، زمین کی چیزیں پسند کر لیں، غیروں کے دربار میں حاضری دینے لگے، ائمہ مساجد جو ہے ان سے تنخواہیں بڑھوانے لگے، آیات الہی کو فراموش کر کے اپنے چہرے مارکیٹ میں بیچنے لگے، علماء جو ہے اپنے امام و صافوں کے پیسے بنانے لگے۔ چاہتے تو وہ بلند بھی ہو سکتے تھے، اللہ کی رضامندیاں بھی پا سکتے تھے، خدا کے رسول کی محبتیں بھی پا سکتے تھے، لیکن بہت سستی قیمت پر بیچ دیا اپنی ساری چیزوں، کوئی نہ رہا، ہر چیز بیچ دی، قرآن کی آیتیں بھیج دی، حدیث کے حوالے بیچ دیے، تاریخ اسلام بیچ دی۔ اصولوں کی مظلومیت کون پوچھے، کسے اس کی فرصت کہ اس کربلا میں اماموں کا خون در بدر بک رہا ہے، رسولوں کے نقش قدم بک رہے۔ میری ایک مسجد ہے اب تک فروزاں، سو کب تک کہ بجھنے کو ہے شمع ایما، میرا ایک جامع سفالی بچا ہے، سو کیا ہے کہ سب جامع جم بک چکے۔ سارے لوگ جو ہیں اپنی قیمت لگانے کے لیے کھڑے ہیں مارکیٹ میں، کوئی یہاں کوئی وہاں، کوئی دیش میں بک رہا ہے، کوئی پردیش میں بک رہا ہے، بھیک کے کونڈے لگا رکھے ہیں لائن سے ہر ایک نے۔ تو یہ اللہ فرما رہا ہے کہ کیا ذلیل مقاصد کی خاطر تم نے قرآن کی آیات اور قرآن کے انوار کا تم نے سودا کیا، علم الہی کا، اپنے کردار کا تم نے سودا کیا؟ ہم چاہتے تو ہم تمہیں عظمتیں بخشتے، بلندیاں بخشتے، ولوشینا لرفعناہ بہا ولکنہ اخلد الی الارض، لیکن تم نے تو زمین کی پستیوں کو پسند کیا، واتبع ہوا، اور خواہش نفس کے پیچھے لگ گئے، دنیا کے مفادات کے پیچھے لگ گئے۔ فمثلہ کمثل الکلب، ایسے شخص کی مثال تو ایسی ہے جیسے کوئی کتا ہوتا ہے، قرآن کریم کہہ رہا ہے کوئی کتا ہوتا ہے، قرآن خود کہہ رہا ہے کسی ایک آدمی کی مثال نہیں ہے۔ ہمارے مفسر بلاجے پریشان تھے کہ بلوی نے باور کے بارے میں ہے یہ، کہ امیہ ابن مسل کے بارے میں ہے یہ، کہ صحابہ کے بارے میں ہے یہ، کس کے بارے میں ہے؟ قرآن تو خود کہہ رہا ہے ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، کسی ایک آدمی کی مثال نہیں، ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ کسی ایک آدمی کی مثال نہیں، یہ تو ہر اس شخص کی مثال ہے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتا ہے۔ قرآن تو خود کہہ رہا ہے، اسی آیت میں کہہ رہا ہے ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، اور آگے کہہ رہا ہے سا مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، ایک آدمی کو ایک آدمی فٹ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس آیت کو قرآن تو خود کہہ رہا ہے، سامنے موجود ہے، اس کے سیاق میں موجود ہے، اس کے سباق میں موجود ہے یہ ساری بات۔ تو اللہ نے مثال دی کہ تو کتا ہے وہ شخص، کتا کتنی بھی چیزیں کھائے، کتنی بھی نعمتیں کھائے، زمین سونگتا ہوا ہی چلتا ہے کہ کوئی ہڈی بوٹی نہیں جائے۔ کتے کا کردار کیا ہے؟ کتنی برمحل، کتنی پرفیکٹ مثال دی اللہ تعالیٰ نے۔ وہ آدمی جو لذات دنیا کے پیچھے ہے، جو خواہشات نفس کے پیچھے ہے، جس کے سامنے اعلیٰ مقاصد کچھ نہیں ہے، جس کے سامنے خدا کی رضامندی اور اپنے رسول کی محبت کوئی چیز نہیں ہے، بس دنیا میں ذلیل ٹکڑے کچھ مل جائیں، غلاظت بھرے، یہی اس کی رفعت، یہی اس کی معراج ہے ساری کی ساری۔ تو قرآن کریم کتنی پرفیکٹ مثال دے رہا ہے، کتا ہے وہ شخص۔ ہم بھی اردو میں کہتے ہیں دنیا کا کتا، اس لیے کہتے ہیں کتا، کتے کا کردار کیا ہے، اور وہ سارے کردار شخص میں ہے کہ نہیں۔ اللہ اللہ کی آیات کو چھوڑ کر آدمی کتا ہی بن جاتا ہے. زمین میں جھانکتا ہے کہ کوئی ہڈی مل جائے، کوئی گوٹی مل جائے، کوئی اگر پتھر بھی مارے تو یہی سمجھتا ہے کہ لقمہ پھینکا کسی نے، پتھر کو بھی دانتوں سے پکڑنے لگتا ہے، نہیں سمجھتا ذلت کیا ہے، عزت کیا ہے. کوئی دھتکارے، کوئی ڈنڈا مارے تو بھی اس کو جو ہے روٹی سمجھ کے اس کی طرف لپکتا ہے. یہی تو کتے کی کردار ہے. کتنا ہی بڑا جانور، کتنا ہی بڑا گوشت کا ٹکڑا مل جائے، سارا خود کھا لینا چاہتا ہے. یہی تو کتے کا کردار ہے، دوسرے کو بانٹنا نہیں چاہتا. زندگی کے سارے اعضاء، جتنے بھی جسم کے اعضاء ہیں، صرف جنسی اعضاء ہی سے دلچسپی لیتا ہے اور کسی چیز سے نہیں لیتا، وہی تو کتا ہے. اور کسی کہتے ہیں کتا. اللہ کی آیات کو چھوڑنے کے بعد آدمی یہی تو ہو جاتا ہے. پیٹ مقصد حیات، مقصد حیات مطمئن نظر، بس پیٹ. ہر چیز کو کتا اپنی آنکھ سے کچھ نہیں دیکھتا ہے، اس کے رہبر اس کی ناک ہوتی ہے، بس آنکھ کچھ نہیں ہے. ناک جہاں کھانے کی خوشبو آ جائے وہیں منہ مارتا ہے، وہ کھانے کی خوشبو سونگتا پھرتا ہے. کہیں لقمہ طعام، کہیں روٹی کا ایک ٹکڑا، کہیں سے بوٹی، کہیں سے کھانے کی کوئی چیز مل جائے، یہ ہے اس کا کردار جو آیات الہی کو فراموش کر رہا ہے. مل جائے کسی کی بھیک، ذرا سی خیرات، اس خیرات کی تلاش میں سونگتا پھرتا ہے زمین. اخلد الا اللہ، کتا ہے. پیٹ زندگی کا ہر چیز، کسی رویے سے لینا دینا نہیں. ڈانٹیے تو، پھٹکاریے تو، ماریے تب، اس کے سامنے پھینکیے آپ اگر مکھن اور ٹوسٹ پھینکیے تو دوڑتا ہے، اور اینٹ ماریے تو دوڑتا ہے، ہر چیز کو کھانے ہی کی چیز سمجھتا ہے. اس کا مطلب مطمئن نظر، دنیا میں ہر چیز صرف پیٹ ہے بس. وہ مارکس ہے کتا، مارکس. مارکس بھی تو ہر چیز کو پیٹ ہی سمجھتا ہے. پیٹ، ہر چیز پیٹ ہے دنیا میں. کمیونسٹوں کے نزدیک دنیا میں ہر چیز پیٹ ہے بس. لڑائیاں ہوئی تو پیٹ کے لیے ہوئی، بادشاہتوں مزدوروں میں جنگ ہوئی تو پیٹ کی خاطر ہوئی، دنیا میں رشتے قائم ہوئے تو پیٹ کی خاطر ہوئے. مارکس ہر چیز کو پیٹ کی نظر سے دیکھتا ہے. تو آدمی کتا جو ہے مارکس بن جاتا ہے، ہر چیز کو پیٹ کی نظر سے دیکھتا ہے. اور اگر کتنی ہی بڑی بوٹی اس کے سامنے پڑی ہو، اکیلا خود کھانا چاہتا ہے، جیسا سرمایہ دار ہوتے ہیں. سرمایہ دار یہی تو کہتا ہے، کیپٹلسٹ یہی تو کہتا ہے، ہمیں زیادہ سے زیادہ کمانے کا حق ہونا چاہیے، ساری دولت پر قبضہ کر لینے کا ہمیں حق ہونا چاہیے. یہی تو کتے کا بھی نظریہ ہے کہ ساری دولت میری ہو جائے. تو کتا کمیونسٹ ہے کیونکہ پیٹ اس کا نظریہ ہے، اور کتا کیپٹلسٹ ہے کیونکہ سب کچھ خود کھا لینا چاہتا ہے. اور کتے کو جسم میں صرف چاہیے جنسی اعضا، تو کتا میں کہتا ہوں فرائیڈ بھی ہے کہ جس زندگی کو جنس کے نقطۂ نظر سے دیکھتا ہے. آدمی جب آیات الہی کو بھولتا ہے تو وہ مارکس بن جاتا ہے، وہ کیپٹلسٹ بن جاتا ہے، وہ فرائیڈ بن جاتا ہے، وہ صرف جنس بن جاتا ہے، وہ صرف پیٹ بن جاتا ہے، وہ صرف خواہش نفس بن جاتا ہے. یہی تو مطلب ہوا. قرآن کریم کتنی پرفیکٹ مثال دے رہا ہے. وہ آدمی کتا ہے جس نے اللہ کی آیات کو فراموش کر کے زندگی کے اعلیٰ مقاصد کو فراموش کیا، اور زندگی کے ذلیل مقاصد کو اپنا مطمئن نظر بنایا. محض بھیک کے نوالے، محض ٹکڑے کھانے کو مل جائیں، چاہے کتنے ہی دھتکارے، چاہے کتنا ہی گالیاں کوئی بکے، پیٹ بھرا ہے تو مانگ رہے ہیں، خالی ہے تو مانگ رہے ہیں. ہر حال میں کتا ہانپتا ہی رہتا ہے. پیٹ بھر جائے، مالکوں کے جو ہے کتے بیٹھے ہیں مخملی گدوں پہ بیٹھتے ہیں، مکھن توس کھاتے ہیں، شاہی ٹکڑے تناول کرتے ہیں، گاڑی کے اندر مالک کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور باہر نکال کے وہی زبان نکال کے لبلباتے پھرتے ہیں. پیٹ بھرتا نہیں، نیت بھرتی نہیں ہے، ہر وقت مانگتے ہی رہتے ہیں. یہی دنیا کے کتوں کا حال ہے، جنہوں نے سب کچھ اس دنیا کی لذات کو سمجھا ہے، جن کے سامنے آنے والی زندگی کا کوئی تصور نہیں ہے، جو نہیں جانتے کہ اللہ کے سامنے ہمیں اپنی کوششوں کا انعام لینا ہے. ان کے لیے اپنی ذات ہی سب کچھ ہے، جو اپنی ذات کو اہمیت دیتے ہیں، جو آنے والی زندگی میں اللہ کے انعامات کی کوئی اہمیت نہیں دیتے، جو دنیا میں خدائے تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی کوئی اہمیت نہیں دیتے، وہ صرف کتے ہی تو بن جاتے ہیں. کبھی غور تو کریں اپنی حالت کے اوپر. جنس کے بندے بن جاتے ہیں، پیٹ کے بندے بن جاتے ہیں، مارکس ہو جاتے ہیں، فرائیڈ ہو جاتے ہیں، انسان نہیں رہتے، انسان نہیں رہتے، کتے بن جاتے ہیں. فمثلہ کمثل الکلب، وہ تو کتے کی طرح ہو جاتے ہیں. ان تحمل علیہ الحس، ان پر ڈنڈا اٹھائیے تو ہانپتے ہیں، اور تترک الحس، چھوڑ دو تو ہانپتے ہیں. مصیبتیں پڑ جائیں، بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ان پر ہم نے مصیبتیں ڈالی کہ ہماری طرف لوٹے تو نہ لوٹے، ہم نے ان پر اچھے حال ڈالے کہ ہماری طرف لوٹے تب نہ لوٹے. مصیبت میں صبر نہیں کیا، اچھے حالت میں شکر نہیں کیا، کبھی ہماری یاد نہیں آئی. ہم تو اس لیے ڈالتے ہیں اچھے حالات کہ ہم یاد آئیں لوگوں کو، ہمارا اللہ ہے جس نے ہمیں سب کچھ دیا. ہم تو اس لیے ڈالتے ہیں برے حالات تاکہ ہم یاد آئیں لوگوں کو، اے اللہ یہ مصیبت ہم سے تو دور کر دے، مصیبت ہمیں اللہ کو یاد دلائے، اچھے حال ہمیں اللہ کو یاد دلائیں. حسنات و سیئات دونوں اس لیے ہوتے ہیں، لیکن جو قوم کتا بن جاتی ہے اس پر برے حال پڑتے ہیں تو ہائے ہائے کرتی ہے، دے دو ہمیں کچھ کھانے کے لیے، اچھے حال پڑے تو ہائے ہائے کرتی ہے اور لاؤ ہمیں کھانے کے. ان تترک ان تحمل علیہ الحس او تترک الحس، ڈنڈا مارو تو ہانپتے ہیں، چھوڑ دو تو ہانپتے ہیں. ہر وقت زبان جو ہے لالچ کی دراز ہی رہتی ہے. کتے ہو جاتے ہیں پر جو شکم کے بندے ہو جاتے ہیں، خواہشات نفس کے بندے ہو جاتے ہیں، آیات الہی کی عظمت کو فراموش کر دیتے ہیں. ان تحمل علیہ الحس او تترکو الحس ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا, یہ مثال ہے اس قوم کی جو ہماری آیات پہ جھٹلائی. ایک فرد کی مثال نہیں, قرآن کریم نے تو خود کلیئر کر دیا. میں آپ کو بہت بار بتا چکا ہوں قرآن وہ کتاب ہے کہ اس میں غلط بات آ ہی نہیں سکتی. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ, غلط بات آپ کہیں گے قرآن خود پکڑ لے گا, خود چیک کر لے گا. القرآن یفسر بعضہ بعضا, قرآن اپنی تفسیر خود کر دیتا ہے, خود بتا دیتا ہے اپنے معنی اور اپنے مطلب کیا ہیں. ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا, یہ مثال ہے اس قوم کی اے رسول جو ہماری آیتیں چھٹلا دیتے ہیں, زندگی میں ان پر عمل درآمد نہیں کرتے. وہ مقامی انسانیت کو چھوڑ بیٹھتے ہیں, وہ کتوں کے مقام پر آ جاتے ہیں, وہ اپنے شرف کو بھول جاتے ہیں, وہ صرف بندہ ہرس و آس بن جاتے ہیں, وہ ایک لقمے کے لالچ میں مار پیٹ گالیاں جوتے سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں. آقاؤں سے ملنے والی بھیک کی ہڈی ان کے منتظر رہتے ہیں, چاہے اس کے بدلے کتنی جوتیاں ان کے سروں پر تڑا تڑ پڑ جائیں, لیکن اس سے کوئی احساس نہیں ہوتا. ذلت کا لقمہ یا عزت کا لقمہ یہ وہ نہیں دیکھتے ہیں, یہ نہیں دیکھتے ہیں جو ہماری آیات کی عظمت فراموش کرتے ہیں, وہ اسی پستی میں جا کر گرتے ہیں. ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا فقصص القصص لعلهم يتفکرون, یہ تذکرہ ان کو سناتے رہیے تاکہ وہ سوچیں, کچھ سوچیں کہاں کھڑے ہیں, کس مقام پر کھڑے ہیں. ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا, بہت بری مثال ہے اس قوم کی, یہ بہت بری مثال ہے اس قوم کی جو ہماری آیات جھٹلاتی ہے. وہ کتا بن جاتی ہے, وہ انسان نہیں رہتی, وہ اشرف المخلوقات نہیں رہتی, وہ افضل المخلوقات بن جاتی. وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ, اور ایسے لوگ در حقیقت خود اپنے پر ظلم کرتے ہیں, اپنا بگاڑتے ہیں, اپنا نقصان کرتے ہیں. ایسی قومیں اللہ کے دین کا یا اللہ کا کچھ نہیں بگاڑا کرتے. أَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ, وہ خود ہی تاریخ کے کوڑے دان میں پھینک دیے جاتے ہیں, اس کے بعد انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہو. جو قومیں اللہ کی بتائی ہوئی راہ ہدایت سے منحرف ہوتی ہیں, وہ تاریخ کے کوڑے دان میں پھینک دی جاتی ہیں, انہیں پھر زندہ کرنے والے کوئی طاقت تاریخ موڑتی نہیں, وہ اپنے خود نقصان کرتے ہیں. بہت ہیں یہ ہرس و حوث کے پھندے, بہت ہی طاقتور ہیں یہ لالچ کے پھندے, یہ دھوس کے پھندے, یہ سازشوں کے پھندے, یہ بہت طاقتور ہیں. اور ان پھندوں کے مقابلے میں اللہ کی راہ ہدایت پر چل سکنا یہ بہت بڑی توفیق کا کام ہے. جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے اسی کے پیر جمے رہتے ہیں. مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي, جس کو خدا ہی ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت پاتا ہے. وَمَنْ يُضْلِلْ, اور جس کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے, فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, وہ لوگ گھاٹے میں رہتے ہیں. جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے وہ فائدے میں رہتے ہیں, یہ اللہ نے نہیں کہا, بس یہ کہا جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے وہ ہدایت پر رہتے. مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي, وَمَنْ يُضْلِلْ, اور جس کو اللہ گمراہ کرتا ہے وہ گھاٹے میں رہتے ہیں, فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. کہنا یہ چاہیے تھا کہ جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے وہ فائدے میں رہتے ہیں, اور جس کو اللہ گمراہ کرتا ہے وہ گھاٹے میں رہتے ہیں. لیکن جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے وہ ہدایت میں رہتے ہیں, کہ ہدایت سے بڑا کوئی فائدہ ہے ہی نہیں. ہدایت تو اپنے آپ میں خود ایک فائدہ ہے, وہاں کسی فائدے کے تذکرے کی ضرورت نہیں. ہدایت جو خدا نے دی ہے آپ کو, یہ تو اس کی عطا ہے, یہ تو دیا ہے اس نے آپ کو, یہ عطا ہی تو ہے, کوئی آپ اپنے آپ ہدایت لیا ہے, یہ خدا کی توفیق ہی تو ہے. جزاء من ربک عطاء حسابا, قرآن کریم کہتا ہے جنت میں جو کچھ نعمتیں تم کو ملیں گی وہ جزا ہوں گی, یقیناً جزا ہوں گی, لیکن وہ عطا ہے اللہ نے فرمایا, وہ بدلہ نہیں وہ انعام ہے اللہ نے فرمایا. بدلہ سمجھ رہے ہو تم اپنے نیک اعمال کا, یقیناً بدلہ ہے, جزاء من ربک, تمہارے رب کی طرف سے بدلہ ہے, لیکن بدلہ کہاں, عطا ہے, عطا ان حسابا, کیونکہ جس ہدایت کے نتیجے میں وہ سارے انعامات ملے, وہ ہدایت تو خود خدا کا عطیہ تھی, وہ کوئی تم نے اپنا پڑھی حاصل کی, وہ ہدایت جس کے نتیجے میں, جس کی جزا میں, جس کے بدلے میں تم کو جنتیں مل گئیں, خود وہ ہدایت تو اللہ کی عطا تھی, وہ تو کسی چیز کا بدلہ نہیں تھی. اگر اللہ کے سامنے ہماری پیشانی جھکتی ہے, اگر اللہ کے آگے ہمارے ہاتھ اٹھتے ہیں, کوئی ہمارا عمل تھوڑی ہے, یہ تو خدا کا کرم و احسان ہے کہ اس نے ہمارے ہاتھوں کو یہ توفیق عطا فرمائی, ہماری زبان کو یہ توفیق عطا فرمائی, ہمارے سر کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ اس کے دربار میں جھک سکے. منت منہ کی خدمت سلطان ہمیں کنی, منت شناس ہزو کے بخدمت گزار. یہ احسان مت کرو کہ تم بادشاہ کی خدمت کر رہے ہو, یہ احسان مت جتاؤ کہ تم بادشاہ کی خدمت کر رہے ہو, بادشاہ کے یہاں ملازم ہو, بلکہ یہ شکر مانو کہ بادشاہ نے تم کو اپنا ملازم رکھ لیا, یہ شکر مانو. یہ کیا احسان کہ میں اللہ کے لیے بڑی نمازیں پڑھتا ہوں, کہ اللہ کے لیے بڑے بڑے صدقات و خیرات کرتا ہوں, یہ خدا پر احسان منانے کی بات نہیں ہے, یہ تو خدا کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی. یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم من ہداکم للایمان. یہ لوگ اے رسول آپ کے سامنے یہ احسان جتاتے ہیں کہ ہم اسلام لے آئے. حضور سے فرمایا گیا یمنون علیک ان اسلموا, یہ احسان جتاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے. قُل لا تمنوا علی اسلامکم, آپ ان سے کہہ دیجئے میرے اوپر اپنے مسلمان ہونے کا کوئی احسان مت جتاؤ. بل اللہ یمن علیکم من ہداکم للایمان, یہ تو خدا کا احسان ہے کہ اس نے تم کو ہدایت عطا کی. تو خدا کا احسان ہے اگر کلمہ حق کہنے کی توفیق ہم کو ملتی ہے, اللہ کے حضور چار آنسو بہانے کی توفیق ہمیں ملتی ہے, تو یہ اس کا کرم و احسان ہے, یہ اس کی عطا ہے. اور اس کے بدلے جو کچھ جنتیں ہم کو ملتی ہیں, یہ جزا آپ کہنے کو کہہ لیں بدلا, کیا بدلا ہے, وہ تو اللہ کی عطا ہے, اللہ کی عطا ہے. تو اس لیے اللہ نے یہاں نہیں فرمایا, فرمایا جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے وہ ہدایت پر ہوتا ہے, اس کو ہم کچھ دیتے ہیں کچھ انعام دیتے ہیں, یہ کچھ نہیں کہا. اور جو گمراہ ہوتا ہے وہ گھاٹے میں. وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, رہی یہ بات کہ جب اللہ ہی گمراہ کرتا ہے اور اللہ ہی ہدایت دیتا ہے تو پھر ہم کیوں پکڑے جاتے ہیں. اس کا سوال کے جواب میں کئی دفعہ آپ کو درس میں دے چکا ہوں اور کئی بار ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کئی دفعہ اس کا جواب آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ یہ قرآن کریم کے ایک انداز ہے. ہم اللہ کی ہدایت اور اللہ کی ضلالت کا مستحق اپنے ارادے کی تعین کے ذریعے خود بناتے ہیں. ہم جیسا ارادہ کرتے ہیں خدا تعالیٰ اسی راہ کی سہولت ہم کو عطا فرماتا ہے. جس راہ پر چلنے کا ہم عہد کرتے ہیں خدا تعالیٰ اسی راہ کی سہولت ہم کو دے دیتا ہے اور اس فعل کو اپنی طرف منسوخ فرما دیتا ہے, کیونکہ سب کچھ مشیت الہی کے تحت ہے. تو تفصیل سے یہ بات میں آپ کو یہ نقطہ کئی دفعہ سمجھا چکا ہوں. تو یہ چیز ہے, اب اس کی روشنی میں آپ سمجھیں کہ اللہ کی آیات کا حامل بننا کوئی آسان کام نہیں. اللہ کی آیات قرآن کریم کا درس دینا, یہ دعویٰ کرنا کہ ہم درس قرآن دے رہے ہیں یا لوگوں تک قرآن کا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں, یہ کوئی آسان بات نہیں. خاص طور سے میں اپنے حلقہ درس قرآن کے لوگوں سے کہوں گا کہ اس ذمہ داری کو محسوس کریں, یہ بہت نازک ذمہ داری. بہت جلدی فروخت ہو جاتے ہیں لوگ, بہت جلدی دباؤ میں آ جاتے ہیں لوگ. کلمہ حق کو بلند کرنے والے بہت جلد ان کے اخلاص کا سودا کر لیتا ہے شیطان. شیطان جو ہے قسمت گمراہ کر لے, شیطان جو ہے قسمت آپ کے پیر راہ حق سے بچلا دے. آپ کو دنیا سے تو کوئی قیمت نہیں لینی ہے اپنے جذبوں کی, لیکن اللہ سے بھرنے اتنا بڑا گناہ ہو جائے گا کہ اس سے تو بہتر یہ ہے کہ اس قرآن کی تبلیغ و اشاعت سے ہاتھ اٹھا لیں تو بہتر. کیونکہ قرآن کریم کا جو وبال ہے, القرآن حجت اللہ کو علیہ, تو نشاط فرمایا قرآن یا تو تمہارا ساتھی بن جائے گا حجت اللہ, یا تو تمہارا وکیل بن جائے گا قرآن, او علیہ نہیں تو پھر تمہارے خلاف وکیل بن جائے گا. یہ نہیں کہ نیوٹرل رہ جائے گا قرآن, دو ہی باتیں ہیں اگر قرآن کے ساتھ آؤ گے, یا تو قرآن تمہارا وکیل بنے گا یا پھر تمہارے خلاف وکیل بنے گا. قرآن جس کے خلاف وکیل بن جائے اس کے اللہ کے سامنے جو ہے کامیاب ہونے کے کوئی امکانات نہیں ہے. تو قرآن کریم کو اگر لگایا ہے تو اپنے دل اور اپنے ایمان اور جذبوں کی بڑی حفاظت کرنا ہو, بہت حفاظت کرنا, اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرنا ہو. ہمارے پاس تو کوئی جبہ اور قبا بھی نہیں ہے جو ہم کو بچا لے, ہمیں تو اللہ ہی کی چادر رحمت کا سہارا ہے. اگر وہ بھی ہمارے ساتھ نہ رہے تو کون ہم کو بچائے؟ اگر اس کی اخلاص سے بھی ہم محروم ہو جائیں تو کوئی ایسے چہرے بھی نہیں ہمارے پاس جو اللہ میں کہاں بسوا لیں ہم اپنے آپ. کوئی ایسے مقدس چہرے بھی نہیں ہے, نہ کوئی جبہ ہے, نہ کوئی قبا ہے, نہ کوئی رومال ہے. اللہ ہی کی چادر رحمت ہم کو نہ ڈھانپے تو ہم تو برباد ہو جائیں گے. اخلاص بہت بڑی چیز, یہ پیدا کرنا ہوگی. اپنے ذات کو مائنس کرنا ہوگا, نفس کو مائنس کرنا ہوگا. یہ آیات کتنی بڑی عبرت, کتنی بڑی وعید ہے, کتنی بڑی وعید ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے دلوں کو اخلاص عطا فرمائے اور اپنے کلمہ حق کو اشاعت کرنے کا جذبہ اور حوصلہ ہمیں عطا فرمائے. کوئی سوال اگر اس کے بارے میں